الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به قصور. اس عالم فانی میں جو فرصت کسی کو ملی ہے, تھوڑی ہے یا بہت, وہ تعمیر آخرت اور دائمی زندگی کے لیے. انسان جو کردار اپناتا ہے اسی کے ثمرات اسے آخرت نصیب ہوں. اب یہ اس کی عطا ہے کہ روزمرہ کے معمولات پر کتنے بے بہا انعامات عطا فرماتا ہے, یہ اس کی عطا, اس کی کوئی حد نہیں ہے, جسے چاہے جتنا عطا کرے. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس کی عطا ہماری امیدوں ہماری توقعات سے کہیں زیادہ ہے. اس عملی زندگی کے ساتھ اللہ کریم نے عبادات فرض کی. عبادات کا حاصل جو ہے وہ عملی زندگی کی اصلاح ہے. ہمارے ہاں ایک لفظ ہے ثواب, یہ کام کرو اتنا ثواب ملے گا, یہ کام کرو اتنا ثواب ملے گا, اور اس کی تعداد ہم بڑھاتے جاتے ہیں. ثواب کا کوئی مفہوم متعین نہیں کرتا کہ ثواب کیا ہے, کوئی ٹھوس چیز ہے, کوئی نقدی ہے, کوئی کیا کیا بلا ہے, کیا ثواب ملے. اس آیہ کریمہ نے ثواب کی تشریح کی ہے. مثلا مسلمان جب صلات ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, تو اس کی نماز اسے فواحشات سے اور مناہی سے منکر سے بچاتی ہے. یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھی اور پھر مرنے کے بعد اس کا ثواب ملے گا, نہیں. ورنہ تو کفار کے حق میں بھی قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا, حل صبح کفار و ما کانو یا ملون, کافروں کو اور کیا ثواب ملے گا, وہی ملے گا جو ان کا عمل ہے جو وہ کرتے تھے. تو ثواب کا مطلب ہے پھل, نتیجہ, بدلہ. نیکی پہ بھی ملتا ہے, گناہ پہ بھی ملتا ہے. برائی کا بھی بدلہ ہے, نیکی کا بھی بدلہ ہے, کافر کا بھی بدلہ ہے. ہمارے ہاں جو رواج ہو گیا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے نا کہ ثواب صرف مسلمان کی میراث ہے, تو ثواب کا معنی تو بدلہ ہے. بدلہ تو کافر کو کفر کا بھی ملے گا, گناہگار کو گناہ کا بھی ملے گا, نیک کو نیک کا ملے گا. تو نیک کو کیا بدلہ ملتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ, یقیناً صلاۃ, تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے حیائی سے اور برائی سے بچاتی ہے. آخرت میں جو اجر ملے گا وہ اس برائی سے اور بے حیائی سے بچنے کا ہوگا, لیکن یہاں جو نیکی کا اجر ہے وہ فوری مل جائے گا, کہ گناہ چھوٹنے لگ جائیں گے اور نیکی کی توفیق ارزاں ہونے لگ جائے گی. ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دوسری عبادات بھی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ عملی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بازار میں دیکھیں تو میرے خیال میں 99% سے بھی زیادہ دکاندار حاجی ہیں، لیکن آپ اعتبار کسی پہ بھی نہیں کرتے. اکثر نمازی بھی ہیں لیکن کوئی سچ نہیں بولتا، پورا نہیں تولتا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اب ایک دوا ہے بخار کے لیے، آپ دوا بھی کھاتے ہیں اور بخار پہ کوئی اثر بھی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ بد پرہیزی بہت زیادہ کرتے ہیں اور دوا کی مقدار کم ہے، یا پھر دوا خالص نہیں ہے، اس میں کسی نے آمیزش کر دی ہے، نکلی ہے. اسی طرح جب ہم نماز روزہ یا عبادات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ گناہ بھی جاری رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو دوا ہم کھا رہے ہیں وہ خالص نہیں ہے، اس میں اثر نہیں ہے. نام تو ہے، اب ہمارے ملک میں کتنی دوائیں ہیں جو بڑی مہنگی بھی بکتی ہیں لیکن ان میں ملاوٹ ہوتی ہے، آمیزش ہوتی ہے، لوگ کھاتے ہیں جان بچانے کے لیے اور اس سے مر جاتے ہیں. اسی طرح عبادات کا اجر نقد وصول ہوتا ہے، اور بندہ خود ہر آدمی اپنا اندازہ کر سکتا ہے، دوسرے کا نہیں. یہ بھی ایک رواج ہو گیا کہ ہم ہر دوسرے پر چیک رکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. دوسرے کی سمجھ نہیں آتی، اپنی سمجھ ضرور آتی ہے کہ میرے کردار میں کتنی کمی یا کتنی خامی تھی، اور جب مجھے اللہ نے عبادت کی توفیق دی، جب میں سر بسجود ہوتا ہوں، جب نماز پڑھتا ہوں، تو کتنے گناہوں سے بچ جاتا ہوں. اور اس طرح ایک سفر شروع ہو جاتا ہے برائی سے نیکی کی طرف. دن میں اگر 10 خطائیں ہوتی تھی تو ان کی تعداد 9 ہو جاتی ہے، 8 ہو جاتی ہے، 7 ہو جاتی ہے. رفتہ رفتہ اللہ توفیق دیتا ہے تو گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، بندہ نیکی کی طرف لگ جاتا ہے، نیک کام کی طرف لگ جاتا ہے، خلوص قلب سے لگ جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ اگر ذکر الہی کی توفیق بھی ہو جائے تو فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، ذکر کی تو پھر بات ہی کا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. یعنی کسی دوائی کی آپ طاقت بڑھانا چاہتے ہیں، اب طبیب طاقت بڑھانا چاہتے ہیں تو اس میں مختلف دوسری 2-3 دوائیں ملا دیتے ہیں. ڈاکٹر مختلف وٹامنز یا مختلف چیزیں ایک ٹیبلٹ میں جمع کر دیتے ہیں، اس کی طاقت بڑھانے کے لیے آپ وہ شیشی پہ یا بوتل پہ پڑھے تو کوئی 50 نام لکھے ہوتے ہیں جو اس ایک دوا کی طاقت کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں، زیادہ مؤثر بناتے ہیں اسے. اسی طرح فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اگر کسی کو ذکر دوام نصیب ہو جائے تو یہ تو اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں. پھر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ بڑا ہے اس کی صفات بھی بڑی ہیں، اور اس کے بعد تو کسی بات کی گنجائش بھی نہیں رہ جاتی کہ اب اس سے بڑی کوئی دوائی ہوگی، اس سے بڑا تو کوئی علاج ہی نہیں. تو یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ عبادت کی توفیق بھی ہو اور ساتھ ذکر کی توفیق بھی ارزاں ہو جائے، اور پھر بھی زندگی میں مثبت تبدیلی نہ آئے، سوچوں کا دھارا نہ بدلے، زندگی کی حقیقت سے آشنائی نہ ہو، تو کیا فائدہ؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے مرض اتنا بڑھا لیا ہے کہ یہ لا علاج ہو گیا ہے. اب دنیاوی جو علاج ہے ان سے تو مرض بڑھ جاتا ہے، لا علاج ہو جاتا ہے، لیکن جو رب جلیل نے ارشاد فرما دیا ہے اس سے بڑا کوئی مرض نہیں. آدمی کو یقینی شفا ہو سکتی ہے، ہاں ایک بات رہ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو صحت مند ہونا نہیں چاہتا، دوا بھی کھاتا رہتا ہے لیکن اسے صحت کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے اور وہ صحت مند ہونا ہی نہیں چاہتا، تو وہ بے نیاز ہے، وہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس حال میں مرتا ہے. تو عبادات کی توفیق بھی ہو اور ساتھ ذکر الہی کی توفیق بھی ہو تو اصلاح نہ ہوتی نظر آتی ہو تو پھر اپنے دل میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم نے کبھی موازنہ کیا ہے دنیا یا دنیا کی لذات یا دنیا کی دولت یا دنیا کی نعمتیں کیا ہیں، اور آخری اور ابدی اور دائمی زندگی اور اس کی نعمتیں کیا ہیں، تو ہم کس چیز کو چھوڑ کر کس کو اختیار کر رہے ہیں؟ آخرت کو ضائع کر کے دنیا کی وقتی لذتیں ہم اختیار کر رہے ہیں. اگر اس کا موازنہ کیا جائے اور اللہ شعور دے دے تو دنیا ایک آزمائش ہے اور دنیا کی زندگی میں کوئی شخص کسی وقت بھی بے فکر ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا. کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی تکلیف، یہ خاصہ ہے دنیاوی زندگی کا. سوائے ان لوگوں کے کہ جنہیں اللہ کی یاد میں فنا نصیب ہو جائے، دنیاوی لذات سے بالا تر ہو جائے اور دنیا کی زندگی بھی عملی طور پر گزاریں لیکن اس میں ان کا دل نہ اٹکا ہو، دل آخرت میں اٹکا ہو اور دنیا کو ایک فرض سمجھ کر اپنی ذمہ داری پوری کر دے. اور جب موت آئے تو اس کے لیے تیار ہوں، کوئی یہ فکر نہ ہو کہ فلاں کام کا کیا ہوگا. کسی کا کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک ہمارے ذمہ ہے، ہم کر رہے ہیں. موت آئے گی تو وہ ذمہ داری کسی اور پہ چلی جائے گی، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت. زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، وہ ہماری تو نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہمیں استعمال کرنے کی اجازت ہے. استعمال کی حدود و قیود ہے، کہاں ہم کر سکتے ہیں کہاں نہیں. جب اپنی نہیں ہے، جس کی ہے اس نے جہاں استعمال کی اجازت دی ہے وہاں استعمال ہوگی، جہاں اس نے نہیں دی اجازت وہاں نہیں ہوگی. سادہ سی بات. اور جب چھوڑ کر جا، اچھا بھائی اب تم چھوڑ دو، اب فلاں کرے گا، تو بات ہی ختم ہو گئی، ذمہ داری ختم ہو گئی. اس بندے کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ چلو الحمدللہ جان چھوٹی، جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کر لیا، اللہ نے توفیق دی، اب جس کے سر آئے گی وہ نبھاتا رہے گا. یہ فرق ہے مومن اور کافر میں. کافر کے پاس آخرت کا تو ایمان و یقین نہیں ہوتا، سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیتا ہے، یہ میری ہے، میری ہے، میری ہے. پھر جب اسے چھوڑنا پڑتی ہے تو بڑی حسرت ہوتی ہے کہ ہر چیز گئی، کیونکہ اس کا دل اس میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. مومن دنیا کا سارا کام جو اس کے ذمہ ہوتا ہے، جو جس کی اسے استعداد ہے، جو اس پر فرض ہے یا جو اس کے لیے سنت ہے یا واجب ہے، زندگی عام آدمی ہی کی گزارتا ہے. بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، کھانا اچھا مل جائے اچھا کھاتا ہے، کبھی اچھا نہیں ہوتا، گزارے کا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے جو نصیب میں ہے مل رہا ہے. اس کے پاس دولت ہو، اس کے پاس جائیداد ہو، اس کے پاس دنیا کی نعمت ہو، اسے چھوڑتے ہوئے دکھ نہیں ہوتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ ان میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرا تو وہاں ہے. یہ تو مجھ پر امانت تھی، بوجھ تھا، چلو اچھا ہوا یہ پرایا مال تھا، اسے چھوڑ کر اب اپنے گھر جائیں گے، وہاں جو کچھ ہوگا میرا اپنا ہوگا، میری اپنی پسند پہ خرچ ہوگا، جیسا میں چاہوں گا کروں گا. تو کتنا فرق ہے. نشان مرد مومن بات و گوئم کی عمر گایت تبسم بر لبے ہوست. علامہ مرحوم نے جو یہ شعر کہا تو یہ بڑی خوبصورت منظر کشی کرتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مرد مومن کی نشانی بتاؤں آپ کو، جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پہ تبسم آ جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. خوشی اسی بات کی ہوتی ہے نہیں کہ یہاں تو میں مجبور تھا، جو کچھ میرے پاس تھا وہ میرا نہیں تھا، اس پہ میرا اختیار نہیں تھا، اسے میں برت سکتا تھا، خرچ کر سکتا تھا، لیکن مرضی کسی اور کی تھی، مال کسی اور کا تھا، تو اب اس نے وہ ذمہ داری مجھ سے لے کر کسی اور پہ ڈال دی، پیچھے آنے والوں پہ. اب وہ جانے، ان کا کام جانے، اور میں مزے سے بچ گیا. میرا آگے جہاں میں جا رہا ہوں وہاں سب کچھ میرا اپنا ہے، وہاں میں جو چاہوں گا جس طرح چاہوں گا خرچ کروں گا. تو اس کے ہونٹوں پہ تبسم آ جاتا ہے، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں مصیبت سے نکل کر راحت کی طرف جا رہا ہوں. اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب یہ یقین نصیب ہو جائے کہ یہ سب کچھ میرا نہیں ہے، میں ایک امین ہوں، جتنا کچھ جو کچھ اس نے دیا یہ ساری میری آزمائش ہے، اور اگر زیادہ دے دیا تو زیادہ بڑی آزمائش ہے. حضرت عبید اللہ آرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بہت زمینیں تھیں، اور اس وقت مشینیں تو نہیں تھیں، بیلوں سے ہل جوتا جاتا تھا. تو ان کی ذمہ داری میں 100 ہل جوتے جاتے تھے، 100 ہل کے لیے 200 تو بیل ہوں گے، پھر اور مویشی بھی ساتھ ہوں گے، پھر 100 ملازم تو صرف ہل چلانے والا ہوگا، باقی مویشیوں کی ذمہ داری کی، کاشت برداشت کی، دیکھ بھال کرنے والا، ایک بہت بڑا سلسلہ تھا. اور آپ کی رہائش بھی بالکل جتنی آپ کی حیثیت تھی اس طرح کی تھی، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھا رہنا، اردوباش. بلکہ وہ کہا گیا کہ فقر اندر ربائے شاہی آمد، یہ تدبیر عبید اللہ آمد، کہ یہ فقر جو ہے جب شاہی لباس میں آیا تو وہ تو حضرت عبید اللہ آرار سے، جن کی وجہ سے یہ اس میں آیا، ورنہ تو یہ لوگ موٹا چھوٹا کپڑا پہن کر دنیا سے کنارہ کش ہو جائے. انہوں نے فرمایا یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے. تو ایک شخص ان کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا، سوچا کرتا تھا کہ کمال ہے، عالم بھی بہت بڑے ہیں، اللہ اللہ کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں، اتنے مالدار ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں دنیا میں. تو حج کا موسم آ گیا تو ایک دن اس نے عرض کی کہ حضرت اگر آپ بھی وقت نکالیں تو اس دفعہ تو جی چاہتا ہے کہ حج کیا جائے. انہوں نے فرمایا یار بڑی اچھی بات کی تو نے، بڑا نیک ارادہ ہے، تو آج کا دن تیاری کر لو، کل صبح نکل چلیں گے انشاءاللہ، وقت تھوڑا رہ گیا، آج میں بمشکل پہنچیں گے. تو وہ گھبرا گیا، اس کا خیال تھا کہ یہ جواب دیں گے میرا فلاں کام باقی ہے، فلاں باقی ہے، بجائی کرانی ہے، کٹائی کرانی ہے، وہ فصل ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو وہ گھبرا گیا. تو انہوں نے پوچھا بھائی تم کچھ گھبرا سے گئے ہو؟ حضرت میں نے تو امتحاناً کہا تھا کہ آپ تو بہت زیادہ مصروف ہیں، تو آپ کہیں گے فرصت نہیں نکل رہی. فرمایا میں تو مصروف نہیں، یہ تو کسی کی امانت ہے، میرے پاس ہے، میں کر رہا ہوں، جب میں نہیں ہوں گا تو کوئی اور کرتا رہے گا. تو میری عدم موجودگی میں میرے وارث موجود ہیں، ان سے کہوں گا بھائی میاں میں تو حج پہ جا رہا ہوں، تمہارا کام ہے کرو، اچھا کریں گے یا برا کریں گے مجھے اس کی کیا پرواہ، جس کا ہے وہ پوچھ لے گا ٹھیک کیا یا غلط کیا، میرا تو ہے نہیں. تو اس نے معذرت کی کہ آپ تو فارغ ہیں لیکن شاید میں خود دنیا میں ڈوبا ہوں، میں نہیں نکل سکتا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بحری جہازوں سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کیا کرتے، تو ایک دن خبر آئی کہ ایک ہمارا جو بحری جہاز آ رہا تھا وہ سامان سمیت غرق ہو گیا. تو مجلس میں خبر ملی آپ کو، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. پھر بعد میں خبر آئی کہ جی نہیں، وہ غرق ہونے والا کسی اور کا جہاز تھا، ہمارا جہاز سلامت ہے اور کل پہنچ رہا ہے. جب دوسری خبر آئی تو پھر آپ نے تھوڑا سا تامل فرما کر فرمایا الحمدللہ. تو بعد میں کسی بے تکلف نے پوچھا کہ حضرت بھائی جہاز غرق ہو گیا، تو آپ نے کہا الحمدللہ، تو میں سمجھا اس میں کوئی مال خراب ہوگا یا کوئی ایسی بات ہوگی، تو وہ بچ گیا، تو بھی آپ نے کہا الحمدللہ. تو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ یا تو اس کے گھر کونے پہ الحمدللہ پڑھتے یا بچنے پہ پڑھتے. تو آپ نے فرمایا میں نے تو جہاز کے لیے الحمدللہ نہیں پڑھا. تو پھر آپ نے کس لیے پڑھا؟ فرمایا جب مجھے خبر ملی کہ مال سے لدا ہوا جہاز غرق ہو گئے، تو میں نے اپنے قلب پہ غور کیا، تو میرے قلب پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا دل اس میں اتنا نہیں الجھا ہوا کہ جہاز غرق ہو گیا تو دل پریشان ہو جائے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا. اور جب اطلاع آئی کہ بھی نہیں وہ جہاز کسی اور کا تھا ہمارا بچ کے، تو میں نے پھر اپنے قلب پہ غور کیا کہ اسے کہیں کوئی زیادہ خوشی تو نہیں ہو رہی، تو میرے قلب کا تو وہی حال تھا جو اللہ کے ساتھ اس کا پہلے، تو میں نے اس پر الحمدللہ پڑھا کہ یہ سارا مال اللہ کا شکر ہے کہ میرے دل کو متاثر نہیں کرتا، باقی ٹھیک ہے چل رہا تھا. تو میں نے تو الحمدللہ اس بات پہ پڑھا کہ اللہ نے میرے دل کو سلامت رکھا ہوا ہے. ہر ایک آدمی اس زمانے میں امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے تو کس پائے کا بندہ ہوگا، کتنے اس کے ملازم ہوں گے، کتنی اس کی تجارت ہوگی، باہر ممالک میں کتنے اس کے تعلقات ہوں گے، کتنا لین دین ہوگا، لیکن اس سارے میں دل کو سلامت رکھا ہوا ہے، اسے فریضہ اور ذمہ داری سمجھ کر ادا کیا جا رہا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، میں کر رہا ہوں، میں نہیں ہوں گا، جس اور کے ذمہ لگے گی وہ کرتا رہے گا، اچھی کرے گا تو اللہ اچھا دے گا، خراب کرے گا تو میری بلا سے میرا تو کچھ نہیں بگاڑنا. تو عبادات میں جتنی محنت اللہ توفیق دیتا ہے ہم کرتے ہیں، ہمیں اس کا موازنہ بھی کرنا چاہیے کہ اس نماز روزے سے میری عملی زندگی میں کتنا فرق پڑتا ہے. لوگ خرابی کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر لوگ برائی کرتے ہیں تو ہم بھی برائی شروع کر دیں، یہ کوئی جواز نہیں ہے. ہم لوگوں کے جواب دار نہیں ہیں، لوگ جو کرتے ہیں کریں، انہوں نے اپنا جواب دینا ہے، ہم سے ہمارے بارے پوچھا جائے. اور جہاں شریعت نے اجازت دی ہے جو کرنے کی، وہاں وہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنے حقوق تو مجروح بھی ہوں تو معاف کر دینے میں زیادہ اجر ہے بدلہ لینے کی نسبت. اور جہاں بدلہ لینے کا حکم ہے وہاں معاف کرنے کے بجائے بدلہ لینا زیادہ بہتر ہے. ایسے جرائم جو معاشرے کو متاثر کرتے ہیں ان میں بدلہ لیا جانا ہی ضروری ہوتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، معاشرے کی زندگی قصاص میں ہے. معاشرتی جرائم جو کرتے ہیں، ایسے جرائم ڈاکا چوری قتل جو کرتے ہیں جو معاشرے کو متاثر کرتے ہیں، ان میں اگر معافی شروع ہو جائے تو معاشرے کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. جس طرح ہمارے ہاں اب چور ڈاکوؤں کے ساتھ وہ سلوک کوئی نہیں ہوتا, پوچھتا کوئی نہیں, تو دن بدن برائی بڑھتی جا رہی ہے. جہاں صرف ذاتی حق ہو, اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہو, تو اس کا بدلہ لینے کی بجائے درگزر کیا جائے تو اس پہ زیادہ اجر ملتا ہے. تو بہرحال یہ سارے احکام ہیں شریعت کے اور قاعدے اور ضابطے زندگی کرنے کے, اور مختصر سی بات یہ ہے کہ اس دنیا کا ایک تنکا بھی نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے. اگر ہمارے پاس دولت ہے, مکان ہے, گھر ہے, اولاد ہے, گاڑیاں ہیں, تو سب کچھ اللہ کا مال ہے, ہم اس کے امین ہیں. ہم اپنی مرضی سے اس میں تصرف نہیں کر سکتے, جو اجازت وہ دے وہ کر سکتے ہیں, جہاں وہ روک دے وہاں ہمارا نہیں ہے, ہمیں رکنا پڑے گا. اور آخرت کی زندگی میں جو وہ عطا کر دے گا وہ آپ کا ہوگا, اسے جو جی چاہے جیسا جی چاہے کرے. اس لیے کہ آخرت کی زندگی غلطی اور گناہ سے پاک ہوگی, شیطان کا دخل وہاں نہیں ہوگا, نفس بھی پاک ہو جائے گا, اور جنت میں نافرمانی یا گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا. وہاں نمازیں بھی فرض نہیں ہوں گی, روزے بھی فرض نہیں ہوں گے, وہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی, آج خود ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی چلی جائے گی, اور بندے کو بھی مرضیات باری میں ہی لذت ملے گی, اس کے خلاف سوچے گا بھی نہیں. کوئی ذکر کرے گا تو اپنا لطف لینے کے لیے, کوئی سجدہ کرے گا تو سجدے کا مزہ لینے کے لیے, فرض نہیں ہوگا کچھ بھی وہاں کہ یہ ضروری ہے کرو. کریں گے لوگ وہاں اس لیے کہ یہاں کا اثر اور ہے, وہاں کا اثر اور ہے. یہاں کا اثر یہ ہے کہ کردار پہ اثر مرتب ہوتا ہے, اور وہاں کا یہ ہے کہ وہاں کی لذات نصیب ہوں گی اس کے اثر میں. اور پھر اگر عبادات کے ساتھ ذکر الہی کی توفیق کی ارزان ہے, فرمایا والا ذکر اللہ اکبر, یہ تو پھر بہت بلا دوا بن گئی, یہ تو اتنی بڑی دوا بن گئی کہ اب اس کے بعد کسی اور دوا کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اس لیے اس کے ساتھ تو شفا ہونی چاہیے. اب کس کو کتنی شفا ہو رہی ہے یہ جائزہ ہمیں ہر ایک کو اپنا اپنا لینا ہوگا. یہاں بھی یہ مصیبت ہے کہ ہم دوسرے کا جائزہ لیتے رہتے ہیں, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کیا, اپنا کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں نے دن بھر کیا کہا اور میں نے دن بھر کیا کیا. تو دیکھنا اپنا چاہیے. اب اجتماع کی حاضری سے پہلے بھی ہماری ایک روٹین ہے, زندگی کا ایک طریقہ کار ہے, اجتماع میں اللہ توفیق دیتا ہے, بے شمار لوگوں کے ساتھ